بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، شرح أو تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح عثمين رحمه الله. آج کے درس میں ہم پہلے قاعدے کے تعلق سے بات کرتے ہیں، القاعدہ الاولى فی کیفیت تلقی التفسیر، تفسیر کیسے کرنی ہے اس کے تعلق سے. ایک میں پہلے خلاصہ بتا دوں، پھر قاعدے پہ بات کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہم کیا کہنے جا رہے ہیں اور ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں. پہلا قاعدہ جو ہے، اور شیخ صاحب نے اسے مقدمے کے طور پر بیان کیا ہے، ایک عام قاعدہ ہے، ایسا قاعدہ ہے جس میں کامیابی کی ضمانت ہے ہر معاملے میں، کوئی معاملہ بھی ہو. آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیاوی امور میں یا دینی امور میں، اس قاعدے پہ عمل کریں گے آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے. قاعدے کی جو، کیونکہ یہ سارے قواعد جو ہیں آپ کو دلیل کی روشنی نظر آئے گی، دلیل ہوگی ہر قاعدے پر. اس قاعدے کی جو دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے، گھروں میں یہ گھروں کی طرف جانا ہے، گھر میں جانا ہے، یہ گھروں کی طرف آنا ہے تو دروازوں کی طرف سے آیا جاتا ہے. معنی کیا اس قاعدے کا؟ اب جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے اصول کے مطابق کام کریں، اور ہر معاملے کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں. آپ ان اصولوں کو ہاتھ میں لے کر قدم بڑھاتے جائیں گے، کامیابی کے دروازے کھلتے جائیں گے. جب آپ اصولوں کے خلاف کوئی عمل کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں، اور ہر چیز کی طرف جانے کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے، اور اس راستے کے لیے دروازہ ہوتا ہے جس کو آپ نے پار کر کے جانا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے علاج کروانا ہے اپنے دل کا، آپ کس کے پاس جائیں گے؟ نیورو سرجن کے پاس جائیں گے جو دماغ کا آپریشن کرتا ہے، نیفرولوجی کے پاس جو کڈنی کا علاج ہے اس کے پاس جائیں گے. اگر آپ جاتے ہیں معاشرے کے سب سے بڑے نیورو سرجن کے پاس، آپ کا صحیح علاج کر پائے گا وہ دل کا علاج؟ یہ ڈاکٹر تو بڑا ہے، بڑا، سب سے بڑا سرجن ہے، جو اپنے دل کا علاج اس سے جا کروانا چاہتا ہے، کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس نے راستہ غلط اختیار کیا ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اسی طریقے سے آپ نے انجینئرنگ کا علم حاصل کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو انجینئرنگ کالج میں داخل لینا پڑے گا. آپ داخل نہیں لیتے میڈیکل کالج میں، بننے انجینئر جاتے ہیں، ممکن ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. آپ ٹاپ کرنا چاہتے ہیں، بعض بچے بڑے خواہش مند ہیں ٹاپ کرنے کے لیے، پڑھتے ہیں نہیں، ٹاپ کرنا ممکن ہے کیا؟ اگر آپ ٹاپ کرنا چاہتے ہیں، اچھے نمبر لے کے آنا چاہتے ہیں، تو اس کے محنت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جو چیٹنگ کر کے ٹاپ کرتے ہیں، ٹاپ تو وہ بھی کرتے ہیں، یہ نمبر وہ بھی لے کے آتے ہیں، لیکن جب عمل میں آتے ہیں تو پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. عملی میدان میں آپ جو ہیں، جو آپ کا جو کیریئر ہے عملی میدان میں، وہ نہیں جو آپ نے جھوٹی ڈگری لے کے آئے ہو یا چیٹنگ سے پاس ہوئے ہو، وہ آپ کا اصل علم جو آپ لے کے آئے ہو، اب اس کو، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. تو یہ قاعدہ ہے، بڑا پیارا قاعدہ، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یہ عام قاعدہ ہے ہر بات کے، ہر چیز کے لیے. پھر جب ہم بات کرتے ہیں معاملات کی, سب سے عظیم معاملہ ہے دین کا, اور دین میں سب سے عظیم معاملہ ہے قرآن مجید کا جو ہمارا موضوع ہے. اور قرآن مجید کے تعلق سے قرآن کی تفسیر اور صحیح فہم کی بات ہم کر رہے ہیں, جس کے ہم قواعد بیان کر رہے ہیں, یہ سب سے عظیم بات ہے. قرآن مجید کی تفسیر کا بھی اصول ہے کہ تفسیر کیسے کی جاتی ہے, جیسے ہر سائنس کے اصول ہیں, تو قرآن مجید کی صحیح تفسیر کے اصول کیا ہیں جس کو ہم نے اپنانا ہے اور اس کی طرف جانا ہے. وہ اتلبیوت من ابوابها, یہ قاعدہ ہے. سب سے بہترین تفسیر قرآن مجید کی کس نے کی ہے؟ سلف نے کی ہے. سلف کے سربراہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں. تو صحابہ کی فہم کے مطابق تفسیر کرنا ہی تفسیر کا حق, صحابہ کی تفسیر سے ہی تفسیر کا حق ادا ہوتا ہے. صحیح تفسیر اگر آپ نے کرنی ہے, پھر صحابہ کیوں؟ کیونکہ صحابہ سب سے بہترین لوگ ہیں امت میں, انبیاء کے بعد سب سے بہترین لوگ صحابہ ہیں. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ انہیں پر نازل ہوئے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے, براہ راست علم حاصل کیا, علم, عمل, تقوی اور ہر خیر کے اعتبار سے وہ امت میں سب سے آگے ہیں. اس لیے صحابہ سب سے بہتر ہیں. انہوں نے قرآن مجید کا علم کیسے حاصل کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا. طریقہ کیا تھا؟ 10 آیتیں پڑھتے تھے اور ان 10 آیتوں پر علم اور عمل کے بعد ہی, جب علم ہے, صحیح فہم ہے, اس پہ عمل ہے, اور پھر اس کو حالات حاضرہ پر جو ہے عملی جامہ پہنانے کے بعد پھر اپنا محاسبہ بھی کرتے تھے. میں آگے بتاؤں گا جو حسان نے چند باتیں بتائی ہیں. تو طریقہ صحابہ کا جو ہے تفسیر کا وہی ہے. یہ پہلے قاعدے کا خلاصہ ہے. اے دیکھیں شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں. حضرت شیخ علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, کسی بھی امر کے تعلق سے فرماتے ہیں, کوئی راستہ یا عمل اس کے اصولوں کے مطابق بجا لانے میں کامیابی کی ضمانت ہے, بشرط یہ کہ وَأَتَاهُ مِنْ أَبْوَابِهِ وَطُرُقِ مُوصِلَةِ إِلَيْهِ, جو اس کا صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں اور صحیح طریقہ اپناتے ہیں. فَلَابُدَّ أَنْ يَفْلَحَ وَيَنْجَحَ, تو لازمی ہے کہ وہ فلاح پائے گا اور کامیاب ہوگا. كما قال تعالى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 189 کی جو حصہ ہے. اچھا, یہ جو آیت ہے, مزے کی بات دیکھیں, سورۃ بقرہ میں یہ جو آیت ہے, اس آیت سے پہلے روزے کے احکام اور مسائل ہیں, اس آیت کے بعد جہاد اور حج کے احکام اور مسائل بیان کیے ہیں مختصرا. یہ درمیان میں ہے, یعنی روزے رکھنے ہیں تو شریعت کے اصول مطابق ہوگا, جہاد کرنا ہے اصول کے مطابق ہونا چاہیے, حج کرنا ہے اصول مطابق. بعض لوگ کہتے ہیں یار اب روزے کی بات ہوئی, پھر یہ بات بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ دروازے ہیں, گھر ہے, داخل ہونا ہے, پیٹ طرف سے نہیں جایا جاتا, اور تقوی سے جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اصول بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہر چیز کے اصول ہیں, عبادت کے بھی اصول ہیں, ان اصول کے مطابق عبادت کرتے رہو گے تو کامیاب ہوتے رہو گے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, مطلب کی عظمت کے ساتھ اس امر کی تأکید ہو جاتی ہے, اور بہترین طریقہ انجینا متعین ہو جاتا ہے, اور قرآن مجید کی تفسیر کا علم سب امور میں سے سب سے عظیم علم ہے جو ہمارا موضوع ہے. پھر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی عظمت اور نازل ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کی ہدایت, تمام لوگوں کی ہدایت ہے, اور ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, سورۃ آیت نمبر 9 میں. پھر فرماتے ہیں بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کا معنی جو ہے صحیح تفسیر جو ویسے حاصل جیسے کہ صحابہ کرام حاصل کیا کرتے تھے, یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کا صحیح طریقہ صحابہ کا طریقہ ہے. اچھا, صحابہ کا طریقہ کیوں ہے, یا صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ 10 آیتیں پڑھتے تھے یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، تجاوز نہیں کرتے تھے جب تک کہ سے معرفت حاصل نہ کر لیتے. کون سے معرفت؟ من الایمان والعلم والعمل. ایمانیات، عقیدہ کیا ہے اس میں سے، علم کیا ہے، اور عمل اس میں سے کیسے کرنا ہے. فینزلون علی الاحوال الواقعہ ويتأخذون ما احتوت عليه من الأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها ويدخلون فيها لما يشعرون المحاذة والأقواء الموجودة بهم وبغيرهم ويحاسبون أنفسهم. یہ طریقہ ہے اسے نوٹ کر لے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم قرآن مجید کو کیسے سمجھتے تھے. یہ خاص طریقہ، اس میں سے نمبر ایک، 10 آیتیں پڑھا کرتے تھے، تجاوز نہیں کرتے تھے جب تک ان 10 آیتوں میں سے نمبر ایک ان کی دلالت کو نہ جان لیں. تو آیت کی دلالت کو جاننا ہے، اس میں اگر ایمانیات یا عقیدے کی بات ہے تو اس کو سمجھ لینا ہے، اگر حکم ہے، اگر خبر اس کو تصدیق کرنی ہے، اگر حکم اس کی تعمیل کرنی ہے، اور اگر نہیں ہے تو اسے رک جانا ہے. پھر روزمرہ کی جو حالات حاضر، جو روزمرہ کی زندگی جو حالات حاضر ہیں ان پر اتارنا ہے، اور پھر پانچوں پر اپنا محاسبہ کرنا ہے. محاسبہ کیسے کیا کہتے ہیں؟ بڑے پیاری بات سنیں ذرا، جیسا فرماتے ہیں، هل هم قائمون بها، کیا جو وہ پڑھ چکے اس پہ عمل کرنے والے ہیں کہ نہیں، او مخلون بها، یا کہیں کوئی خلل تو نہیں ہے، وكيف الطرق الى الثبات على الامور النافعه، اور جو نافع امور ہیں جو ہم نے پڑھا ہے قرآن مجید سے ان میں ثابت قدمی کیسے مل سکتی ہے، وإيجاد ما نقص منها، اور جو اس میں سے کمی ہے وہ کمی کیسے پوری کی جا سکتی ہے، یعنی عمل تو کیا ہے، کہیں پہ کچھ کم ہے، پہلے دیکھیں عمل پورا کیا ہے کہ نہیں، محاسبہ اپنا کریں، پہلے بعد عمل کرنے والے ہیں کہ نہیں، کرنے والے پورا ہے، مکمل ہے، ناقص ہے، اچھا مکمل ثابت قدمی کیسے ملے گی، اگر ناقص ہے پورا کیسے کیا جائے گا، یہ محاسبہ ہے. وہ کیف تخلص من امور الضارۃ، اور جو نقصان دہ چیزوں سے کیسے بچنا ہے تاکہ صحیح عمل کیا جا سکے. جب اس طریقے پر محاسبہ کرتے تھے، نتیجہ سنیں، نتیجہ کیا تھا، فہتدون بعلوم ہی، نتیجہ دیکھیں آپ، تو جو بھی انفارمیشنز ہیں، جو علوم ہیں، ان کی طرف ان کو رہنمائی ہو جاتی ہے، ہدایت مل جاتی ہے. وہ تخلقون بھی اخلاق ہی و آداب ہی، جو اخلاق اور آداب ہیں قرآن مجید کے وہ ان میں سما جاتے ہیں، ان کے اخلاق اور آداب قرآن مجید کے ہو جاتے ہیں. ويعلمون انه خطاب من عالم الغیب والشهادة موجه الیہم، اور جو بھی خطاب ہے قرآن مجید میں وہ یقین جاتا ہے وہ ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یا الذین آمنوا، وہ دائبہ نہیں دیکھتے کہ کسی اور کے لیے، وہ اپنے آپ سب سے پہلے رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ رب کی طرف سے کچھ حکم آیا ہے جس کا ہم نے تعمیل کرنی ہے، عالم غیب و شہادت کی طرف سے، جو ان کی طرف ہے. مطالبہ معرفت معانی ہے، اور جب حکم پہنچے تو مطالبہ کیا ہے کہ معرفت ہو، صحیح معرفت معنی کی، اور عمل بھی یقتضیہ، اور جو اس کا متقاضی اس کا عمل جو ہے وہ بھی کرنا ہے. پھر جیسا فرماتے ہیں، جس نے اس راستے کو اختیار کر لیا، جس راستے کو ان لوگوں نے اختیار کیا ہے، وہ جد و اجتہد فی تدبر کلام اللہ، اور جد جہد کے اللہ تعالیٰ کی کلام کی غور و فکر کرنے میں، تدبر کرنے میں، انفتح الباب الاعظم فی علم التفسیر، اسے انڈر لائن کر لیں، اس کے لیے بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے، عظیم باب کھل جاتا ہے علم التفسیر میں. وقوت معرفت ہو، اس کی معرفت قوی ہو جاتی ہے، وزداد بصیرت، اس بصیرت بھی بڑھ جاتی ہے، واستغنى بهذه الطريقه عن كثرة التكلفات، اور اس طریقے سے بہت سارے تکلفات ہیں تفسیر میں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہ ضرورت نہیں پڑتی اس کو. وعن البحوث الخارجیہ تھی، اور جو ایکسٹرا جو چیزیں ہیں ان کو جاننا بھی لازمی نہیں رہتا، خصوصاً اذا كان قد اخذ من علم العربیہ جانبا قویا، خصوص طور پر اگر وہ علوم عربیہ جو ہے ان میں بہت اچھا اس نے اور قوی جانب حاصل کیا ہو. وكان الامام مهتما بسیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحواله مع اولیائه واعدائه، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اس نے یہ نظر ڈالی ہو، اور آپ سب جو احوال تھے اپنے دوستوں دشمنوں کے ساتھ، فإن ذلك اکبر عون على هذا مطلب، تو اس سے بہت بڑی مدد مل جاتی ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. دو چیزیں، ایک تو عربی کے علوم جو ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، جو شخص یہ علوم جانتا ہے اور صحابہ کے طریقوں کو اپناتا ہے تفسیر قرآن کے لیے. 10 آیتیں ایک موضوع کے تعلق سے ہیں. اب 10 آیتوں کا ذکر کیوں ہے؟ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں 10 آیتیں کیوں ہیں؟ دیکھ، قرآن مجید میں ایک سورت اگر آپ دیکھیں، آپ ابھی یہ اس مثال میں کی ہے، روزہ کا ذکر ہے، پھر روزوں میں دعا کی بات آئی ہے بیچ میں، پھر روزوں کی پھر بات ہے. اب دعا روزے کے بیچ میں کیوں آئی ہے؟ کہ ایک پیغام ہے، کہ دعا عبادت ہے, اور جب آپ روزے میں رمضان کئی عبادات مل جاتی ہیں ایک مہینے میں, تو دعا میں کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے. پورا سال ہے دعا کے لیے, لیکن یہاں پہ بھی کمی نہیں ہونی چاہیے. تو دعا خاص اہتمام کرنا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد پھر یہ قاعدہ ہے, وہ اتل بیوت من ابوابھا, اور پھر جہاد کا ذکر, پھر حج کا ذکر ہے. اچھا, یہ جو چیزیں جو ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں ابھی روزے کی بات ہو رہی ہے, پھر سلسلہ ٹوٹ گیا ہے, پھر اس کے بعد پھر بات ہوئی ہے گھروں کی داخل ہونے کی, پھر حج ہے, پھر جہاد ہے, تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ترابط نہیں ہے. یہ کم علم لوگ ہیں, کم فہم لوگ ہیں. کس طرح کا ترابط نہیں؟ قرآن مجید تسلسل سے ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کے حکم سے, یعنی اس آیت کو کہاں پہ ہونا چاہیے, جو وحی لکھنے والے تھے آپ وسلم کے حکم سے لکھتے تھے. صورتوں کی ترتیب جو اس میں صحابہ کا اجماع ہے سیدنا عثمان کے زمانے میں, ترتیب صورتوں کی. آیتوں کی ترتیب توقیفی ہے, یہ وحی کے ذریعے یہ آیتوں کی ترتیب ہے, یہ نہیں کہ صحابہ نے خود ایسا کیا. نہیں, صورتوں کی ترتیب قرآن مجید میں, اس میں صحابہ کا اجماع ہے, فرق سمجھیں آپ, اور اجماع حجت ہے. لیکن آیتوں کی ترتیب کہ کس آیت کس صورت میں ہونا چاہیے, کس آیت کے آگے پیچھے ہونا چاہیے, قرآن ایک وقت نازل تو نہیں ہوا نا, وقت وقف سے نازل ہوا ہے, کون سی آیت کہاں پہ ہونی چاہیے, صحابہ کیا پتہ کہاں پہ رکھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے, جو لکھنے والے تھے وحی کو, اس آیت کو یہاں پہ درج کرنا ہے. تو تسلسل ٹوٹتا نہیں ہے, بلکہ تسلسل مضبوط ہوتا ہے, لیکن سمجھتے وہ ہیں جو سمجھنے والے ہوں. ایک اور مثال دیتا ہوں, جب سورۃ البقرہ میں مصیبت کا ذکر آیا ہے, کون سی آیت ہے؟ ہاں, اسے ابتدا ولا نبلوكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اصابوا مصيبة قالوا ان الله انه راجعون. اچھا, جو آیتیں دیکھیں, ان آیتوں کے بعد فوراً کیا آیت ہے؟ ان الصف والمروة من شعائر الله. بعض کہتے ہیں سب سے ٹوٹ گیا, ابھی بات مصیبتوں کی ہو رہی ہے, صبر کی ہو رہی ہے, بشر الصابرین, اور پھر یہاں پر اچانک جو ہے تسلسل ٹوٹ گیا ہے, اور یہاں پر بات شروع ہو گئی ہے صف المروہ کی بات. تسلسل ٹوٹا نہیں, مزید مضبوط ہوا ہے. الصفا والمروہ جو ہے, اس کی تاریخ کیا ہے؟ کس نے سب سے پہلے شروع کیا؟ سیدہ حاجر علیہ السلام نے. اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا اوپر والی آیت جو ہے, قلت تھی, خوف تھا, اناج کی قلت تھی, کھانے پینے کی قلت تھی, پانی کا وجود تھا نہیں تھا, صبر کیا کہ نہیں کیا, مبشر الصابرین میں شامل ہے کہ نہیں. تو یہ خوبصورتی اندازہ بیان کی, تسلسل کا انقطاع نہیں ہوا یہاں پہ, بلکہ تسلسل کو مزید مضبوط کیا ہے کہ دیکھیں جس نے بھی اس پہ عمل کیا ہے اور اس راستے کو اختیار کیا ہے اور صبر سے کام لیا ہے, مبشر الصابرین میں, پھر بلکہ یہ نہیں ہے دیکھیں نام نہیں ہے, بلکہ جو بھی حج عمرہ کرتا ہے وہ اس سنت کو زندہ کرتا ہے. یہ کس کی سنت ہے؟ امنا حاجر علیہ الصلوۃ والسلام. کتنی خوبصورت انداز بیان ہے. الغرض تک اسے باہر نہ جائیں, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو اس کی معرف, اس کے لیے عظیم دروازہ کھل جاتا ہے تفسیر, علم تفسیر کا, اس معرفت قوی ہو جاتی ہے, اس کی بصیرت بڑھ جاتی ہے, اور تکلفات سے بھی وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے, اور جو خارجی بحوث ہیں ان کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, خصوصاً اگر عربی علوم عربیہ کے جانب قوی ہو اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا یعنی مطالعہ بھی اچھا ہو. اور جب بندہ جان لیتے قرآن مجید میں ہر چیز کی بیان ہے اور سارے مصالح اس قرآن مجید موجود ہیں, اور قرآن مجید ان کو بیان بھی اس کو وضاحت بھی کرتا ہے اور بیان بھی کرتا ہے, اس کی طرف یعنی بلاتا بھی ہے, اور جو بھی نقصانات ہیں قرآن مجید ان سے منع کرتا ہے, تو یہ قاعدہ پہ نصب عین اسے کرنا چاہیے, اور جو بھی واقعے ہیں سابق ہوں یا لاحق اس پہ ان کو لاگو کرنا چاہیے, تو اس شخص کو جو ہے بہت سارے فوائد اور بہت سارے ثمرات حاصل ہوں گے. یہ قاعدہ ہے, پہلا قاعدہ, اور فضلت الشیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کی جو تعلیق ہے وہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمائے لوگوں کی ہدایت کے لیے, اور بینات ہدی فرقان کے لیے, اور بہتری کی طرف رہنمائی کرتا قرآن مجید. جب ہم اس پر ایمان لے کے آتے ہیں تو ہمارے پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی صحیح معرفت کا راستہ اختیار کریں, اور ہم اچھی طرح جانیں کہ اگر ہم یہ راستہ اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مقصد میں برکت عطا فرمائے گا, جو ہمارا نیک ارادے ہیں وہ اللہ تعالیٰ وہ بھی پورے فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, سورہ سات 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب ہے یعنی قرآن مجید ہم نے نازل کی ہے، الیکا آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مبارکن با برکت کتاب ہے، کیوں؟ لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ آیتوں پر غور و فکر کیا جائے اور جو عقل مند لوگ وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں جتنا انسان تدبر کرتا ہے قرآن مجید میں اور اس میں جو نصیحتیں وہ حاصل کرتا رہتا ہے تو اس کی بہت ساری برکتیں اس کی عمر میں، اس کے عمل میں، اور اس کے یقین میں، اس کے ہر احوال میں برکت عام ہو جاتی ہے. اور اس پر اگر دیکھنا چاہتے ہیں شاہد کے طور پر تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو عمر تھی اعمار، جو یعنی جو عمر تھی ہم سے پہلے جو سلف تھے اس امت میں سے، زیادہ لمبی عمر بھی نہیں تھی، یعنی جیسے ہماری اتنی تھی تقریباً، لیکن کس طریقے سے اس چھوٹے سے مختصر سے عمر میں خیر کثیر حاصل کر لیتے تھے. اور ہمیں تعجب ہوتا ہے کس طریقے سے وہ لکھتے تھے اور جو کہ کتابیں، جو تصنیفات ہیں جو موجود ہیں، کس طریقے سے انہوں نے سب کیا جبکہ وقت ان کے پاس اتنا جتنا کہ ہمارے پاس ہے. اور پھر ان کا جو اس کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ کیسے کیا کرتے تھے، اور ان کی سوچیں وہ کس طریقے سے وہ یعنی اس پہ عمل کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں یہ سب جو ہے اس قرآن مجید کی برکت سے ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی اس کے لیے جدوجہد کریں، محنت کریں، اور اس پہ اپنی یعنی جبڑوں سے مضبوط سے تھامے رکھیں. اور یہ اچھی طرح ہمیں جاننا چاہیے کہ جب ہم قرآن مجید کی آیتوں پہ غور فکر کریں گے اور نصیحت حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ دنیا اور آخرت سعادت حاصل ہوگی. اور یہ ہمارے سالف صالحین صحابہ جو ہیں قرآن اجمعین 10 آیتوں سے زیادہ نہیں پہ تجاوز کرتے تھے جب تک کیونکہ علم اور عمل جو ہے وہ حاصل نہ کر لیں. تو قرآن مجید کا علم جو ہے وہ لفظاً حاصل کیا ہے، اور علم اور عمل، اس پہ عمل بھی کیا، دونوں حاصل کر لیا ہے. ان میں سے کوئی ایسا شخص تھا یعنی صحابہ میں سے سورہ بقرہ آل عمران جو ہے پڑھتے تھے اور کئی سال لگا دیتے تھے، یعنی شخص فرماتے ہیں وہی پڑھتے رہتے تھے، اس میں بہت سارے عظیم ہو جاتے تھے اور ان کو بڑا مقام ہو جاتا تھا کیونکہ وہ ایسے ایسے نہیں پڑھتے جیسے کہ ہم آج پڑھنے والے ہوتے ہیں. صرف ہم الفاظ پڑھتے جو اپنی زبان پر ہم لے کے آتے ہیں ہم لوگ، جو ہمارے دلوں تک بعض اوقات نہیں پہنچتے، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں پڑھتے تھے. وہ پڑھتے تھے غور فکر کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے. اور جس چیز نے برکت کو ہمارے زندگی سے یعنی یا علم سے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ضرور لیکن عمل نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے. جب عمل نہ ہو، نصیحت قرآن سے حاصل نہ کی، تو پھر برکت قرآن مجید کی باقی نہیں رہتی. سب فرماتے یہی اس قاعدہ کا خلاصہ ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.